الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو ان آیات کا ترجمہ پڑھنا ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کر دیا تھا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیئن، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ علی کل شیئن وکیل، اور ہر چیز کا وہ ذمہ بھی لیتا ہے، وکیل بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وکالت کی ذمہ داری، ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اسی کلاس میں، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں نے کیا کیا پہلے اور میں بعد میں کیا کرنے والا ہوں. دیکھیں اتنے سارے کیا، کون، کیسے، یہی تین سوال ہوتے ہیں انسانیت کے، کون، کیا، کیسے، ہے نا، ہاؤ، وین، واٹ، ہو، ہے نا، یہ جو ڈبلیو سے جو بہت سارے سوال بنتے ہیں انگریزی زبان کے اندر. تو قرآن ہمیں ان سب سے بنیادی، کیونکہ ہمارے خالق سے متعلق جو باتیں ہیں وہ سب سے زیادہ اہم باتیں ہیں، تو قرآن ہمیں ان سب باتوں کا جواب دیتا ہے اپنے خالق کے بارے میں. قرآن جواب دیتا ہے کا مطلب کہ خالق خود جواب دیتے ہیں، خالق خود بتاتے ہیں ہمیں اپنے بارے میں اس قرآن میں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو منصوبے ہیں جو ماضی میں تھے اور مستقبل میں ہوں گے اور جو حال میں چل رہے ہیں، ان سب کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو کل کی کلاس بھی اسی بات پہ ختم ہوئی تھی کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اب ہمارے پاس نہیں موجود ہے نا، ہے نا، دنیا میں اس طرح سے عالم برزخ میں تو موجود ہیں، لیکن اس طرح سے زمین کے اوپر جیسے کہ مستقل کی ایک انٹریکشن صحابہ کرام کو نصیب تھی، وہ تو ہمیں نصیب نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن قرآن تو ویسا کا ویسا ہی موجود ہے نا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ تو بالکل اپنی اسی شان کے ساتھ آج بھی موجود ہے، چاہے 21 صدی، یہ 1400 سال گزر چکے ہوں، 21ویں صدی میں ہم زندہ رہ رہے ہوں، لیکن وہی قرآن ہے. تو اس قرآن کی کتنی زیادہ اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اور وہ کافر کا بھی واقعہ آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ اس عیسائی لڑکے نے ساجس کو کیا کہا تھا، ہے نا، تو ہم اس کی طرح سے جیسے اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا کہ اگر میرے پاس میرے خدا کی کوئی کتاب ہوتی جس کو میرا یقین ہوتا کہ وہ میرے خدا کی کتاب ہے تو میں اس کو گھول کے پی جاتا، تو یہ تو اس کے جذبات کا اظہار تھا. لیکن کم از کم ہم اس کی طرف محنت تو شروع کریں نا، کام تو شروع کریں نا، کہ ہاں بھائی ہم نے بھی قرآن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو گھول کے پینا ہے، اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان نیت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس نیت کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں پورا کرنا. ہم نے اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھے، عجیب و غریب قسم کے اللہ تعالیٰ کے اندر طریقے ہوتے ہیں کام کرنے کے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انہوں نے یہ کام کیسے کرنا ہے. ہم اس کام کی تفصیلات میں نہ جائیں کہ کیسے ہونا ہے، وہ اللہ کا کام ہے. ہم نیت کریں اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اس کو, اپنی طلب, اپنی طلب, اپنی ڈیزائر اللہ تعالیٰ کو شو کریں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں, ہمیں زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم دل میں اس ڈیزائر کو پیدا کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ جان جائیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کتنی ہمارے اندر طلب ہے. تو اللہ خالق کل شئین وہو علی کل شئین وکیل. وکیل ذمہ دار کو کہتے ہیں. جیسے ہم کسی کو زکات دینا چاہتے ہیں, ہم زکات غریبوں میں بانٹنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ڈائریکٹلی غریبوں تک نہیں پہنچ سکتے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے یا ہم جانتے نہیں ہیں, تو ہم کسی شخص کو, ایسے شخص کو جو کہ غریبوں کو جانتا ہے, اس کو اپنی زکات کا وکیل بنا دیتے ہیں, اپنی زکات اس شخص کو دے دیتے ہیں, اگرچہ کہ وہ زکات کا مستحق نہیں ہوتا, وہ تو امین انسان ہے, لیکن وہ ہماری زکات کا ذمہ لے لیتا ہے اور اب وہ غریبوں میں بانٹتا ہے. مدارس میں جو زکات دیتے ہیں نا, وہ اسی طریقے سے دیتے ہیں. مدارس کے جو مہتمم ہوتے ہیں یا اس کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں یا ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ ہماری زکات کے وکیل بن جاتے ہیں. اب وہ ہم سے زکات لے کر کے جو مستحق طلباء ہوتے ہیں یا کام کرنے والے ہوتے ہیں مدارس کے, تو ان میں پھر وہ زکات کو بانٹتے ہیں. تو یہ ذمہ لے لیتے ہیں وہ ہماری زکات کا, ہے نا. تو وکیل کا یہ مطلب ہوتا ہے. اسی طرح سے جو کورٹ روم کے اندر وکیل ہوتا ہے, وہ بھی کسی کے کیس کا ذمہ لے لیتا ہے کہ جی آئی ول فائٹ یور کیس آن یور بیہیف, میں آپ کی جگہ پر آپ کا کیس لڑوں گا, حالانکہ میں, میرا اس میں کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, اس کے اندر میں نے کوئی جرم نہیں کیا, نہ میرے اوپر جرم کا الزام لگایا جا رہا ہے, لیکن میں اس طریقے سے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا کہ جیسے کہ یہ میرا مسئلہ ہے, جیسے کہ یہ میرا کیس ہے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چیزوں کا ذمہ لے لیتے ہیں. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے ہے مقالید آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ, تو وہی لوگ ہیں خسارہ میں پڑنے والے. خسارے میں پڑنے والا حقیقت میں وہ نہیں ہے کہ جس کو بزنس میں لاس ہو گیا یا جس کو جو ہے وہ دنیاوی طور پر کوئی بیماری لگ گئی تو اب وہ خسارے میں پڑ گیا, یا اس کو دنیاوی طور پر اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا, اس کی اولاد جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی, ہوئی نہیں اس کی اولاد تو وہ خسارے میں پڑ گیا, یا اس کی اولاد پیدا ہونے کے بعد دنیا سے چلی گئی تو وہ خسارے میں پڑ گیا. نہیں, خسارے میں پڑنے کا مطلب قرآن ڈیفائن کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرتے ہیں, والذین کفروا بآیات اللہ, کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا, نشانیوں کا انکار کرتے ہیں, وہی ہیں خسارے میں پڑنے والے لوگ. قل افغیر اللہ, کہہ دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا غیر, اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو کہ خالق نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں, تأمرونی, نون کے اوپر تشدید, اس کے اوپر بھی بات کل ہو چکی, کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بات کرنے کے سٹائل بنائے ہیں, ہے نا, کھینچ کر کے اور کسی چیز کے اوپر پھر کسی حرف کے اوپر تشدید, اس کو ڈبل پروناؤنس کیا جاتا ہے, تشدید کا مطلب ڈبل پروناؤنس کرنا, ہے نا. تو اس طریقے سے آسمانوں میں باتیں ہوا کرتی ہیں, تأمرونی, ہے نا, دنیا میں ایسے باتیں کرتے ہیں لوگ, نہیں کرتے اس طریقے سے باتیں, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ کیا تم مجھے حکم دیتے ہو, اعبدو, کہ میں پوجوں, ایوہ الجاہلون, اے جاہلوں, اے نادانوں, اے علم سے بالکل پیدل لوگوں, عقل سے پیدل لوگوں, تم مجھے حکم کرتے ہو کہ میں ان لوگوں کو, اللہ کے غیر کو سجدہ کروں, اس کی, ان کی عبادت کروں, ان کی اطاعت کروں اللہ کی نافرمانی کر کے. کیونکہ عبادت کا مفہوم کیا ہوتا ہے, شروع میں ہم بات کر چکے ہیں, اور پچھلے سال جو ماشاءاللہ سورہ فرقان کی تفسیر پڑھی تھی اسی کلاس کے اندر رمضان تفسیر میں, تو اس میں بھی عبادت کے مفہوم کے اوپر خوب تفصیلی بات ہوئی تھی کہ عبادت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے, مطلقاً اطاعت, ہے نا, کہ بس اسی کی میں نے اطاعت کرنی ہے, اور ہم نے, اور کسی دوسرے کی, اس کے اوپر کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کرنی ہے, یعنی اسی کی ماننی ہے, اور اگر کوئی دوسرا مجھے اس کی ماننے سے منع کرے گا تو میں نے اس کی نہیں ماننی بلکہ اسی کی ماننی ہے, ہے نا. اس کو کہتے ہیں مطلقاً اطاعت کرنا, ایبسلیوٹ اوبیڈینس, ایبسلیوٹ یعنی obedience, right? تو اس کو کہتے ہیں عبادت. جیسے کہ نماز کی مثال دی تھی کہ نماز میں جو ہم بہترین عبادت ہے, کہتے ہیں نا بہترین عبادت ہے نماز, لیکن یہی بہترین عبادت اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں کرے گی تو یہ عبادت نہیں بنے گی بلکہ یہ گناہ کبیرہ بن جائے گا، کیونکہ حیض میں نماز پڑھنا عورت کو منع ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں ہوتا، کسی فعل کا نام نہیں ہوتا، بلکہ عبادت جو ہے وہ اطاعت کا نام ہوتا ہے، ہے نا؟ تو میں کسی اور کی اطاعت کروں، میں کسی اور کے سامنے سجدہ کروں، یا میں کوئی اور اس قسم کا کام کروں اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے علاوہ۔ تو یہ جو کہنے والے، اس طرح کے جو سجیشنز دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ایہا الجاہلون، قرآن ان کو جاہل کہتا ہے۔ ولقد اوحی الیک، اور تحقیق کے، لقد کا مطلب تحقیق یعنی ویریلی، انڈیڈ، اوحی الیک، حکم ہو چکا ہے تجھ کو، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کو بھی جو کہ تم سے پہلے گزرے تھے، آپ سے پہلے گزرے تھے، ہے نا؟ آپ کو بھی یہ حکم ہو چکا ہے، وہی آپ کے اوپر بھی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم نبیوں کے اوپر آتا تھا تو اسی کو وہی کہتے ہیں۔ تو تمہارے اوپر بھی حکم وہی کی شکل میں ہو چکا ہے، اور تم سے پہلے بھی جو تمہارے جیسے پیغمبر گزرے تھے آپ کے جیسے، تو ان کو بھی حکم ہو چکا ہے۔ کیا؟ لئن اشرکتا، اگر آپ نے شریک مان لیا، اگر آپ نے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ اکبر، اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا شاہانہ خطاب فرما رہے ہیں کہ لَيَحْبَطَنَّ، لام تاکید با نون ثقیلہ، ہے نا؟ جنہوں نے گرامر، علم الصرف بالکل ابتدائی پہلی کتاب بھی پڑھی ہے، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ لام تاکید کا ہو، جو کہ یہاں پر ہے لام لا، اور آخر میں نون تشدید کے ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں نون ثقیلہ۔ تو یہ ایمفیسس کی، یہ تاکید کی اونچی شکل ہوتی ہے، ڈبل تاکید ہو گئی، لام تاکید بھی تاکید کے لیے کافی تھا اور نون ثقیلہ بھی، دونوں کو ملا کر کے تاکید ہو گئی۔ ضرور بال ضرور، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ضرور بال ضرور، یحبقا، حبقا یحبطو، یا حبتا یحبطو، کہ ہم جو ہے وہ اکارت کر دیں گے، ہم اکارت کر دیں گے تمہارے، بلکہ عملوں کا، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ جو بھی تم نے نیکیاں کریں، لوگوں کے ساتھ خیرات کا معاملہ کیا، حسن اخلاق کا معاملہ کیا، عبادتوں کا معاملہ کیا، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کا معاملہ کیا، جو کچھ بھی کیا تم نے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال ضرور بال ضرور اکارت ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ کسی کو قتل کر دینے کی وجہ سے آپ کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، کسی کے ساتھ بے حیائی والا معاملہ کر دینے کی وجہ سے آپ کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، یا عوام الناس پر جو سیاستدان ظلم کرتے ہیں تو ظلم کرنے کی وجہ سے آپ کے اعمال اکارت ہو جائیں گے؟ نہیں۔ کیسے اکارت ہو جائیں گے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شرک کا تعلق جو ہے وہ کسی کو چھری سے ذبح کرنا نہیں ہے، ہے نا؟ کسی کو چھری سے پکڑ کر کے ذبح کر دیتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا ہیبت ناک منظر ہوتا ہے وہ۔ کیا شرک چھری سے کسی کو ذبح کر دینے کا نام ہے؟ نہیں۔ شرک میں تو آپ نہ تو ہاتھ چلا رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی بلکہ زبان بھی، زبان چلنے چلانا ہوتا ہے، لیکن پیر سے کسی کو لات نہیں مار رہے ہیں، کسی کو ہاتھ سے کاٹ نہیں رہے ہیں، کسی کے اوپر جو ہے وہ بم نہیں پھینک رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایٹم بم گرا کر کے ہلاک کر دیا، وہ بہت بڑا گناہ کر لیا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک تو ایک عقیدے کی چیز ہے جو کہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، زبان سے تو صرف اس کا اظہار ہوتا ہے، ہے نا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا، لیکن یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ سب ضائع ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ کوئی دوسرا گناہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کافر ہو جائے اور اس کے بعد سب ضائع ہو جائے۔ تو یہ بظاہر ہمیں تو کوئی، یہ تو بڑی انٹینجبل قسم کی چیزیں ہیں، ہے نا؟ ٹینجبل تو ہوتا ہے کسی کو قتل کر دیا، کسی پہ چھری چلا دی، کسی کے اوپر بم گرا دیا، کسی کو جو ہے وہ بندوق سے گولی مار دی، یہ ٹینجبل فزیکل چیزیں ہیں، اور ان کو ہم زیادہ بڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں دوسری تعریف ہے، اللہ رب العزت کے سٹینڈرڈز ڈفرنٹ ہیں. اللہ کے سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ تمہارے ذہن کی ایک بات جس کا تم زبان سے اظہار کر دیتے ہو، یہ میرے نزدیک سب سے بری چیز ہے جو کہ تمہارے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دی. تمہارے تو کیا، اگر میرا رسول بھی یہ والا کام کر لے تو رسول کے بھی سارے اعمال کو ضائع کر دے گی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اپنے اور اپنے رسول کے درمیان سیکرٹ نہیں رکھی. دیکھیں ہے نا، اسی قرآن کے اندر حروف مقطعات ہیں نا، ہے الف لام میم، ہے نا یہ سارے الف لام را، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سیکرٹ ہیں، کسی کو ان کا مطلب نہیں معلوم. کیا ہے اس کا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ جو تنبیہ فرمائی ہے یہاں پر، اس تنبیہ کو کیا سیکرٹ نہیں رکھ سکتے تھے؟ اس تنبیہ کو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیا اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سیکرٹ نہیں رکھ سکتے تھے؟ کسی کو پتا نہ چلتا کہ دیکھو نبی کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، کسی کو پتا نہ چلتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پر اپنے قرآن کے اندر اپنے نبیوں کو تنبیہ کری ہے. لَيَحْبَقَنَّ عَمَلُكَ، تو اکارت جائیں گے تیرے عمل. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ہو جائے گا خسارہ پانے والوں میں سے، آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے، نبی نے ایسا کرنا نہیں ہے. نبی تو کر ہی نہیں سکتے ایسا کام، لیکن یہ کام ایسی چیز ہے، ایسا اہمیت ہے اس بات کی کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان پڑھتے رہیں ان باتوں کو، انسانوں کے سامنے یہ حقیقت کھل کر کے رہے کہ شرک کرو گے نا میرے ساتھ تو پھر کچھ نہیں بچے گا. اسی طریقے سے جو شرک کرتے ہیں تو اب ان کے لیے جو ہے وہ جنت کے فیصلے کرنے کی کوشش نہ کرو تم کہ کوئی بات نہیں، بڑا اچھا انسان ہے، ہی از اے نائس گائے، ہی از سو کائنڈ اینڈ سو افیکشنیٹ، واٹ اف ہی از اے ہندو، واٹ اف ہی از اے کرسچن، کیا ہو گیا اگر کرسچن ہے، اگر ہندو ہے، اگر جو ہے وہ بدھسٹ ہے، ہی از سو نائس، ہے نا، ہی از سو کائنڈ، ہی از سو ماشاء اللہ، شی از سو افیکشنیٹ، شی ڈڈ سو مینی گڈ تھنگس. کیا نام تھا اس کا جو انڈیا میں گزر گئی، بہت لوگوں کا دل بھرتا ہے اس کے لیے، بہت لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے اس کے لیے، ہے نا، کتنی انسانیت کی خدمت کری اس نے. لیکن شرک، مدر ٹریسا، عمومی طور پر تو یہی خبر ہے کہ وہ کفر کے اوپر ہی اس کا انتقال ہوا نا، ایمان لانے کی تو کوئی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، پتا نہیں اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دیا نہیں دی، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن ہم تو اس کو ایز اے نان مسلم ہی جانتے ہیں نا، ایز اے کرسچن ہی جانتے ہیں نا. اب اس کے لیے جنت کے فیصلے کرنا اپنے دل کے اندر، نہیں نہیں وہ تو جنت میں ہی گئی ہوگی. تو بھائی یہ آپ نے خود تو شرک نہیں کیا، لیکن کسی شرک کرنے والے کو جنت کا حقدار بنا رہے ہیں، اس سے بھی آپ کا ایمان بچا کے نہیں بچا، اس کی فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. یہ غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ان غلطیوں کا، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کیا ہوتا، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا جہاں پر کہ عقیدے کو اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے. عقیدے کی اہمیت، یہ ہم اس سے آشنا نہیں ہے، ہے نا، ہم اس سے آشنا نہیں ہے کہ عقیدے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ایمان کی کیا اہمیت ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ دیندار بن جاتے ہیں تو اعمال کی اہمیت سے آشنا ہو جاتے ہیں، ایمان کی اہمیت سے پھر بھی آشنا نہیں ہوتے. بل اللہ، بلکہ اللہ تعالی، بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کو تم پوجو، اللہ ہی کی تم عبادت کرو. وکم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں قدر کری ان لوگوں نے اللہ کی حق قدرہ، قدر کرنے کا جیسا حق تھا ویسے انہوں نے قدر نہیں کری. دیکھیں اللہ رب العزت، ہمارے پروردگار شکوا بھی فرماتے ہیں، انسانوں سے شکوا بھی فرماتے ہیں کہ جیسی میری قدر کرنی چاہیے تھی ان لوگوں نے ویسی میری قدر نہیں کری، جبکہ میرا کیا معاملہ ہے. والارض، اور زمین، جا جمیعاً پوری کی پوری قبضتہ اس کے قبضے میں ہوگی یوم القیامتی, ہے نا, یعنی جس کو ہم آگے کافی تفصیل آ رہی ہے اس کی, مٹھی میں ہونا جیسے کہتے ہیں, یوم القیامہ قبضے میں ہوگی اس کی پوری کی پوری زمین, والسماوات اور آسمان, مقویاتم بیمینی اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے, سبحانہ وتعالی پاک ہے وہ ہر قسم کی برائی سے, ہر قسم کی کمی کوتاہی سے, ہر قسم کی غلطی سے, ہر قسم کے بیڈ ڈیسیشن سے. اللہ تعالیٰ بیڈ ڈیسیشنز نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ چیزوں کو بھول نہیں جاتے, بھول سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ, مسٹیک سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ, ظلم سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ, کہ کسی کو کچھ ملنا چاہیے تھا اس کو نہیں ملا, اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا, حالانکہ اس کو دینا وہ ڈیزرو کرتا تھا ملنا, لیکن اللہ نے نہیں دیا, اس کو ظلم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں, کسی کو کوئی چیز نہیں ملنی چاہیے تھی, کوئی ڈیزرونگ نہیں تھا کسی چیز کا اور اللہ نے اس کو دے دیا, ظلم ہے یہ, اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے, یہ دوسروں کے ساتھ ظلم ہے, جو ڈیزرونگ تھے ان کو نہیں ملا, جو نان ڈیزرونگ تھا اس کو مل گیا, یہ دوسروں کے ساتھ ظلم ہو گیا. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان ساری چیزوں سے, سبحانہ سبحانہ وتعالی, اور سب سے بلند ہیں, اعلی و ارفع, سب سے بلند ہیں, اما یشرکون ان چیزوں سے جن کو کہ یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں, بلند ہیں ان چیزوں سے کہ جن سے جن کے ساتھ یہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, ہے نا, کہ بھائی بیٹا تو بیٹی تو فلانا تو ڈھمکانا ہے, ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. آگے ان آیات کا خلاصہ تفسیر فرماتے ہیں, پہلے تو ترجمہ انڈر لائن میں ترجمہ ہوتا ہے بین تحت سطر انڈر لائن, کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے, ٹھیک ہے, نگہبان ہی ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ضروریات کا بھی اور اس کے مقدمے کا بھی, اسی کے اختیار میں کنجیاں ہیں آسمان اور زمین کی. اب اس کی یعنی خلاف معمول خلاصہ تفسیر میں اتنی تفسیر ہوتی نہیں ہے, لیکن اس والے جملے کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایسے انٹروڈیوس کروایا ہے, اس کی تھوڑی لمبی تفسیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی خلاصہ تفسیر میں, کوئی وجہ ہوگی اس کی یقیناً. فرماتے ہیں کہ یعنی ان سب چیزوں کا موجد و خالق یعنی انوینٹر, ایجاد کرنے والا, ایجاد کرنا کس کو کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, جس کا کہ آئیڈیا بھی جو ہے وہ کسی کے پاس پہلے نہیں تھا, وہ آئیڈیا لے کر کے کسی چیز کو بنانا, ٹھیک ہے, تو اس کو ایجاد کرنا کہتے ہیں. اور خالق تخلیق بھی جو ہے وہ اسی معنی میں, یعنی اس کا بھی یہی معنی ہوتا ہے. تو موجد و خالق بھی وہی ہے اور ان کو باقی رکھنے والا, حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے, ٹھیک ہے, صرف ایک دفعہ تخلیق کر کے جو ہے وہ پروڈکٹ کو مارکیٹ میں چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اس کو مینٹین کرنا بھی, جیسے کہ کمپنیز جو اپنی پروڈکٹ بناتی ہیں نا, تو پھر اس کی مینٹیننس سروس بھی دیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی مینٹیننس تو ویسی نہیں ہوتی جیسے اللہ تعالیٰ کی مینٹیننس ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی سیکیورٹی بھی دیتی ہیں, خالی مینٹیننس نہیں بلکہ وائرسز سے بچانے کے لیے بھی, ہے نا, باقی جو بھی چیزیں ان سے بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے, جو مفہوم ہے لفظ وکیل کا, ٹھیک ہے, تو وکیل کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا نا, تو پھر اس میں یہ ساری باتیں شامل ہو گئیں. اور ان سب مخلوقات میں تصرفات و انقلابات بھی اسی کا کام ہے, جیسے وہ کسٹمائزیشن ہوتی ہے, کسی نے سافٹ ویئر بنا کر کے جو ہے وہ مارکیٹ میں ریلیز کر دیا, پھر اس کو مینٹین بھی کر رہے ہیں, پھر اس کی جو ہے وہ حفاظت بھی کر رہے ہیں, لیکن اب اگر اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت پڑی تو جی میں ہم تبدیلی تو نہیں کر سکتے آپ کے لیے, ہے نا, ہم اس کو کسٹمائز نہیں کر سکتے, یہ انکسٹمائزبل ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کسٹمائز بھی کریں گے, کسٹمائز فار اسپیسیفک نیڈس, ہے نا, تو تصرفات کرنے کا مطلب یہی ہو گیا, یعنی کسٹمائز کرنا, چینج کرنا اس کے اندر, اور انقلابات کا بھی مطلب ہوتا ہے تبدیلیاں لانا. تو اسی کا کام ہے یہ سب کچھ, یہ مفہوم ہے لہ مقالید السماوات والارض کا. ٹھیک ہے, تو ہمارے تو ہم تو بس کنجی کا لفظ پڑھ کر کے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن حضرت نے تصرفات اور انقلابات اور حفاظت اور اس کی بقا سب کچھ جو ہے وہ لہو مقالید السماوات, کیونکہ جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں ہوتی ہیں وہی عادتاً ان میں تصرفات کا مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب ساری کائنات کا خالق بھی بلا شرکت غیر وہی ہے, محافظ بھی وہی ہے, مالک تصرفات کا بھی وہی ہے, تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے اور سزا و جزا کا مالک بھی وہی ہونا چاہیے, جو خلاصہ ہے توحید کا. ٹھیک ہے, توحید کا خلاصہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی, اور اسی کو جو ہے وہ سزا بھی دینے کا مالک و مختار سمجھنا اور اسی کو جزا دینے کا بھی مالک و مختار سمجھنا. اور چونکہ ان سب مقدمات کو یہ مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے تو ان پر لازم تھا کہ عقیدہ توحید کو بھی تسلیم کریں. ٹھیک ہے نا, جیسے پہلے بات ہوئی تھی نا کہ جی جو کامن باتیں ہوتی ہیں نا تو ان کو بیس بنا کر کے بات کی جاتی ہے کسی مخالف سے کہ بھئی تم بھی تو اس بات پہ یقین کرتے ہو, تم بھی تو اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہو, تم بھی تو اس بات کو ایگری کرتے ہو, ہے نا. تو وہ آگے سے اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں, اس کو کہنا پڑے گا ہاں واقعی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, ہاں میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں, اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں. تو جب اس طریقے سے بنیاد بن جاتی ہے پھر اس کے بعد ایک ایسی چیز سمجھائی جاتی ہے کہ جس کو وہ ایگری نہیں کرتا, ہے نا. تو یہ لاجیکل انفرنس نکال کر کے, انفر کر کے, کنکلوژن نکال کر کے کہا جاتا ہے کہ بھائی جب یہ ساری چیزیں تم مانتے ہی ہو تو اب اس چیز کو کیوں نہیں مانتے, حالانکہ لاجیکلی تو ان سب چیزوں کا نتیجہ جو ہے وہ اس شکل میں نکلنا ہوتا ہے کہ بھائی جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو حفاظت کرنے والا ہے, جو تصرفات کا مالک ہے, تو عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے نا. لیکن عبادت تم اس کی نہیں کرتے ہو بلکہ دوسروں کی کرتے ہو, یا دوسروں کی زیادہ کرتے ہو اس کی کم کرتے ہو, یا دوسروں کی بھی کرتے ہو اس کی بھی کرتے ہو, یہ شرک تم نے کیوں کیا ہوا ہے, ہے نا. حالانکہ جو جن کی تم عبادت کر رہے ہو تو وہ تو ان چیزوں کے اوپر قادر نہیں ہے اور تم بھی اس بات کو مانتے ہو. تو فرمایا کہ اس لیے جو لوگ اس پر بھی اللہ کی آیتوں کو جو توحید اور جزا و سزا کے مضمون پر مشتمل ہیں نہیں مانتے وہ بڑے خسارے میں رہیں گے, اور یہ لوگ خود تو کفر و شرک میں ملوث تھے ہی, اب ان کا حوصلہ یہاں تک بڑھا کہ آپ کو بھی اپنے طریقے پر لانے کے لیے فرمائش کرتے ہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں, ہے نا. ایک مشورہ دیا تھا نا کہ چلو ٹھیک ہے نا, نہ تیری, وہ کہتے ہیں نا اردو میں, نہ تیری نہ میری, نہ تم میری بات مانو نہ میں تمہاری بات مانو, ایسا کرتے ہیں دونوں کی مان دیتے ہیں, ہے نا, باہمی محبت و الفت, ہے نا, یونیورسل ریلیجن آف پیس, ہے نا, برادرہڈ, ہیومینٹی, آل آف دیز نیمز, ہے نا, سب جو ہے وہ مل بانٹ کر کے, باہوں میں باہیں ڈال کر کے جو ہے وہ خوشی خوشی سے رہیں, ہے نا. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ جو سجیشنز ہیں نا یہ 21ویں صدی میں یونیورسل ریلیجن آف پیس والے, ہے نا, جس میں اپنا عقیدہ جو ہے وہ قربان کرنا پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہے نا, قرآن کی کسی سری بات کو قربان کرنا پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایز لانگ ایز ریلیجن آف پیس, جیسے وہ بہت سارے اس طرح کے گزرے ہیں, ابھی بھی ہیں اور گزرتے چلے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. کہ جی یہ جو حدیث کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس آئیں گے, اور قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا, اور پھر وہ آ کر کے نا وہ کافروں کو ماریں گے اور جنگ لڑیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا, ہے نا. تو یہ سب تو یونیورسل ریلیجن آف پیس کے خلاف ہے, تو ایسا کرتے ہیں کہ اس عقیدے کو نا سائڈ پہ کر دیتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کوئی واپس نہیں آئیں گے, ہے نا. وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا نا کسی سے نہیں لڑنا, ہے نا, وہ ہے نا عیسائیوں کے یہاں جو بڑا مشہور ایک ان کا ایک دینی سلوگن ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال کے اوپر تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو کہ جی اس پہ بھی مار لیجئے, ہے نا.
تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں واقعی جہاد نہیں تھا، کیونکہ جہاد تو پہلے سے چلا آ رہا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تو اب اس کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ بھائی دین اسلام میں سے بھی جہاد کو نکال دو گے، ہے نا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے نا، تو جس طرح انہوں نے کسی سے لڑائی نہیں کری تھی نا، تو وہ بھی واپس آ کر کے بھی کسی سے لڑائی نہیں کریں گے، ہے نا؟ کچھ نہیں ہوگا، بس وہ عیسائیت کا مزاج واپس آ جائے گا۔ عیسائیت کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج کیا تھا؟ بالکل اسباب کو چھوڑ کر کے، ہے نا، کہ بھئی وہ کیا پیالہ لے کر کے جو ہے وہ سفر پہ جا رہے تھے کہ چلو کہیں پہ اگر پیاس لگے گی تو کنویں کے اندر جو ہے نا وہ پیالے سے پانی نکالیں گے اور اس کو پی لیں گے، تو پیالہ لے کے جا رہے تھے، تو اب راستے میں جو ہے نا وہ کوئی ان کو نظر آیا جو کہ پیالے کے بغیر ہی پانی پی رہا تھا، ہے نا، کوئی جانور نظر آیا کوئی، تو وہ پیالے کے بغیر ہی ایسے ہی اپنا منہ لگا کے پانی پی رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پیالے کو بھی پھینک دیا، ہے نا بھائی، کہ بھائی پیالے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو میں اپنے ساتھ پیالہ کیوں رکھوں، ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی بھی نہیں کری تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بالکل اسباب سے ہٹ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دین اسلام میں کیا بتایا گیا؟ حدیثوں میں اور قرآن میں تو خیر واپسی کا بتایا گیا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور حدیث مبارکہ کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور کفار کے ساتھ جہاد کریں گے، دجال کو قتل عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ذرا دنگے فساد والی باتیں، لڑائی جھگڑے والی باتیں، تو چلو ایسا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو اس سائڈ پہ لگا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کا مزاج واپس آئے گا، اصل میں وہ خود کو تھوڑی واپس آئیں گے اور خود کو تھوڑی انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہے، ہے نا؟ تو اسلام از اے ریلیجن آف پیس۔ تو اب اس طریقے سے کیا کیا؟ تو بس ٹھیک ہے بھائی، اب اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے جو چاہتے ہیں آپ کے دین کو ایسا بنا دینا تو وہ پھر آپ کو تمغے تو دیں گے، ہے نا؟ تو ان سے تمغے بھی مل جاتے ہیں، ہے نا؟ یونیورسل ریلیجن آف پیس کا جب آپ ڈھنڈورا اس طریقے سے یعنی بنائیں گے اپنے عقائد کو چینج کر کے، تو پھر آگے سے تمغے تو ملیں گے نا، تو تمغے بھی مل جاتے ہیں، ہے نا؟ اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، یا ہم بھی الٹا خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس بات کے، دیکھو وہ کافروں نے بھی تمغہ دے دیا، ہے نا، انہوں نے بھی تمغہ دے دیا، ہے نا؟ تو بھائی اصل چیز تو عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ ہی گیا تو پھر بچا کیا تمہارے پاس؟ یہ ظاہری عبادات خالی رہ گئی، اسی کے اوپر خوش ہوتے رہنا، پھر تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ یہ عقیدہ کیا چیز تھی اور عقیدہ اصل چیز تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اس پر بھی اللہ کی آیات کو جو توحید و جزا و سزا کے مضمون پر مشتمل نہیں مانتے تو وہ بڑے خسارے میں پڑے رہیں گے۔ تو پھر یہ لوگ اور کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی طریقے کے مشورے کہ نہ تیری نہ میری، لیٹس آل لیو ان پیس اینڈ ہارمونی ٹوگیدر۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن جو ہے نا وہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، مان گئے تھے اس بات کو، یہی ابو جہل اور ولید پلید یہ سارے لوگ مان گئے تھے اس بات کو کہ ہم خدا کی عبادت کریں گے، ایک وحدہ لا شریک، کعبۃ اللہ کی طرف یا جو بھی آپ کا قبلہ ہوگا ہم اس کی طرف عبادت کریں گے، ایک خدا کی عبادت پر تیار ہو گئے تھے یہ لوگ۔ لیکن اگلے دن پھر بتوں کی عبادت کریں گے، ہم بھی بتوں کی عبادت کریں گے، آپ بھی ہمارے بتوں کی عبادت کر لیجئے گا، نہ تیری نہ میری، ہیں؟ واہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، او جاہلوں تم مجھے اس قسم کے مشورے دے رہے ہو کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کر لوں؟ جب بھی بڑی کوششیں ہوتی رہتی ہیں اس قرآن کو کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہیں وہ کیا کس نے لکھا تھا کہ ہاں کسی نے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ بھئی کافر جو ہیں ان کو اتنی جرت ہو گئی ہے کہ یہاں تک کسی کافر نے کہہ دیا کہ ہمارا گول یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کپڑا ان مسلمانوں کی عورتوں کے اوپر پڑا رہتا ہے نا، برقع پردہ، یہ ان کی عورتوں پر سے اتر جائے اور یہ قرآن کے اوپر ان کے پڑ جائے، یہ پردہ ان کی عورتوں پر سے اتر جائے اور یہ پردہ ان کے قرآن کے اوپر پڑ جائے، یہ ہے ان کا ٹارگٹ، جس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا, کیونکہ قرآن جب تک ہے تو یہ تو رہے گا بھائی, ہے نا, کہ بھائی نہیں کر سکتے کسی دوسرے کی عبادت, ٹھیک ہے, کسی دوسرے کو خوش جو ہے وہ اپنے عقائد کی بنیاد کی کو کمپرومائز کرتے ہوئے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے, ورنہ اگر ہمارے ہی حوالے کر دیتے جیسے علماء بنی اسرائیل کے حوالے تھی, تو پھر تو ہم نے تو ان ساری چیزوں کو نکال دینا تھا قرآن کے اندر سے, ہے نا. اور یہ لوگ خود تو کفر و شرک میں ملوث تھے ہی, اب ان کا حوصلہ یہاں تک بڑھا کہ آپ کو بھی اپنے طریقے پر لانے کے لیے فرمائش کرتے ہیں, تو آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلوں, مذکورہ دلائل سے توحید کا مکمل ثبوت اور کفر و شرک کا ابطال ہو جانے کے بعد پھر بھی تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو, اور آپ سے کفر و شرک کا صادر ہونا کیسے ممکن ہے, جبکہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا نا کہ آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو کر گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ ہر امتی کو پہنچا دیں کہ اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو سب کو یہ یہاں پہ حضرت نے کمال ادب کی وجہ سے اس بات کو ہر امتی کو پہنچا دیں, لیکن قرآن کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی یہ الفاظ موجود ہیں جس میں نبی علیہ السلام کو براہ راست یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا, اگر آپ ان کی طرف, کیا ہے وہ آیت, حفاظ کرام موجود ہیں, کیا ہے وہ آیت, اگر آپ نے ان کی طرف ذرا سا بھی جھکاؤ کیا تو پھر تو اور بھی زیادہ خطرناک الفاظ ہیں وہاں پر کہ اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام سب غارت ہو جائے گا اور تو خسارے میں پڑے گا, اس لیے تو کبھی شرک کے پاس نہ جانا بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اسی کا شکر گزار رہنا. اور جب انبیاء علیہ السلام کو, جن میں آپ بھی داخل ہیں, توحید کا حق ہونا اور کفر و شرک کا باطل ہونا بذریعہ وحی ثابت ہو چکا اور وہ اس پر معمور کیے گئے کہ دوسروں کو بھی اس عقیدے کی ہدایت کریں, تو ان مشرکین کا آپ سے کفر و شرک کی توقع رکھنا بجز حماقت کے اور کیا ہو سکتا ہے. اور افسوس ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی عظمت و قدرت قدر نہ پہچانی جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا. وما قدر اللہ حق قدره ولو تقول علينا بعض الاقاويل اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی آیت ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی کہ اگر آپ ان کی طرف ذرا سے بھی جھکے, کیا وہ آیت آپ نے نہیں لکھی ہے, وہ اس کے علاوہ ہے. اچھا, تو ان مشرکین آپ کا آپ سے کفر و شرک کی توقع رکھنا بجز حماقت کے اور کیا ہو سکتا ہے, اور افسوس ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی عظمت و قدرت قدر نہ پہچانی جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا, حالانکہ ساری زمین اسی کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن, اور تمام آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنی ہاتھ میں, وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے. اب اس کی جو تفسیر ہے وہ معروف مسائل کے اندر آ رہی ہے, تو انشاءاللہ وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ کیا مطلب مٹھی میں ہونا اور داہنے ہاتھ میں بند ہونا وغیرہ, یعنی لپٹا ہونا, اس کا کیا مطلب ہے. تو معروف مسائل میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پھر چند باتوں کو مزید کھولتے ہیں کہ لہو مقالید السماوات والارض کے تحت لکھتے ہیں کہ مقالید یہ جمع مقلاد یا مقلید کی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اس کا جو واحد ہے سنگولر وہ یا تو مقلاد ہے یا مقلید ہے, جو قفل کی کنجی کے لیے بولا جاتا ہے. قفل میننگ لاک, تالا, ہے نا, تو تالے کی جو چابی ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ مقلاد یا مقلید بولا جاتا ہے, ورنہ عربی زبان میں تو مفتاح بولا جاتا ہے نا, چابی کو مفتاح کہتے ہیں. تو یہاں پر مقالید اور یا مقلاد کا لفظ کیوں استعمال کیا, تو فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ دراصل یہ لفظ فارسی زبان سے معرب کیا گیا ہے, یعنی فارسی زبان سے یہ عربی زبان میں یہ یعنی ایکوائر ہوا ہے. معرب کا جو لفظ ہے یہ جیسے کہتے ہیں نا کسی کی حقیقت کو تبدیل ہو جانا, میوٹیٹ ہو جانا, پہلے کسی شکل میں تھا اب اس سے میوٹیٹ ہو کر کے جو ہے نا وہ اپنی شکل جو ہے وہ چینج کر کے جو ہے وہ اب یہاں پر آ گیا ہے, کسی اور جگہ پر آ گیا ہے, تو اس کے لیے معرب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ فارسی سے معرب کیا گیا ہے. فارسی میں کنجی کو کلید کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ آج کی بھی فارسی میں کلید ہی کہا جاتا ہے, جیسے آپ کو علامہ اقبال کے اشعار جو فارسی والے بھی ہیں اور اردو میں بھی بہت سے انہوں نے فارسی کے الفاظ استعمال کیے ہیں, تو ان میں یعنی ان اشعاروں میں آپ کو یہ کلید کا لفظ نظر آتا ہے. تو فارسی میں کلید کہتے ہیں کنجی کو، معرب کر کے یعنی میوٹیٹ کر کے اس کو، اس کی فارم تبدیل کر کے اس کو اقلید بنایا گیا، پھر اس کی جمع مقالید لائی گئی، یعنی لائی گئی کا مطلب پھر اس کی جمع جو ہے وہ مقالید بنائی گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ لینگویجز کے اندر اس طریقے سے الفاظ جو ہے نا وہ اپنی ظاہری فارمز کو جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی لفظ کو ہم 100 سال پہلے اردو میں ہی کسی دوسرے انداز سے پروناؤنس کرتے تھے، اب 100 سال میں اس کی شکل تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اقلید بنایا گیا پھر اس کی جمع مقالید بن گئی۔ یہ حضرت نے روح المعانی تفسیر سے اس بات کو نقل کیا ہے، اسی وجہ سے اس کو یہاں پہ ایٹریبیوٹ کر دیا بریکٹس کے اندر، روح، روح سے مراد روح المعانی۔ کنجیوں کا کسی کے ہاتھ ہونا اس کے مالک و متصرف ہونے کی علامت ہے، اس لیے مراد آیت کی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو خزانے نعمتوں کے مستور ہیں ان سب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہی ان کا محافظ ہے اور وہی متصرف ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے، جس قدر چاہے اور جس کو چاہے، یعنی جس قدر چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، ہے نا، اس کا تصرف ہے، اس کا کمپلیٹ، اس کی اتھارٹی ہے رزق کے اوپر، جس کو جتنا دینا چاہے، جس کو جتنا نہ دینا چاہے، اللہ تعالیٰ سے آپ بحث اور جھگڑا نہیں کر سکتے اس کے اندر۔ دعا کر سکتے ہیں، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ہے نا، تو وہ تو آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن نہ تو جھگڑا کر سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر سکتے ہیں کہ آپ نے غلط فیصلے کیے، کیوں کیے، ہے نا، یہ سب تو نہیں کر سکتے۔ بعض روایات حدیث میں کلمہ سوم یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ علی العظیم کو مقالید السماوات والارض فرمایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص صبح شام یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے خزانوں کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان روایات کو ابن جوزی نے موضوع کہہ دیا ہے، مگر دوسرے محدثین نے احادیث ضعیفہ قرار دیا ہے جس کا فضائل اعمال میں اعتبار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری، ماشاءاللہ، ہم تو آج کل تو بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں، فضائل اعمال کتاب کے اندر بھی ایسے حدیثیں بہت سی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی، تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع کہا ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹی حدیث، ٹھیک ہے۔ لیکن ابن جوزی کے علاوہ جو دوسرے بڑے بڑے علماء ہیں، محدثین کے درجے کے علماء، تو انہوں نے اس کو موضوع نہیں کہا کہ یہ گھڑی ہوئی اور جھوٹی حدیث تو نہیں بنتی، لیکن یہ ضعیف حدیث بنتی ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہے، لیکن اس کی جو سند ہے، جو چین آف نیریشنز بنتی ہے نبی علیہ السلام تک، تو اس کے اندر کوئی ایک بندہ یا ایک سے زیادہ بندے جو ہے نا، ان کے اوتھینٹسٹی کے اوپر تھوڑا کلام ہے، تھوڑے ڈسکشن ہے کہ بھئی یہ اتنے اوتھینٹک نہیں تھے جتنے کہ حدیث کے لیے عمومی طور پر جو روایت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو جتنا اوتھینٹک ہونا چاہیے، جتنا ویل نون ہونا چاہیے، یہ اتنے ویل نون نہیں ہیں، یہ اتنے جو ہے نا وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جب ڈسکشن کسی حدیث کی سند میں، یعنی چین آف نریشنز میں اگر موجود ہوتی ہے نا، تو پھر اس حدیث کو اس بنیاد پر ضعیف یعنی کمزور حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کمزور کا مطلب مردہ نہیں ہوتا، بلکہ کمزور اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جان ہے لیکن ذرا طاقت کم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امت کے اندر ہمیشہ سے یہ بات، یعنی علماء میں یہ بات یعنی ایکسیپٹڈ رہی ہے کہ ضعیف حدیث کو ہم فرائض، واجبات، حرام، مکروہ تحریمی، یہ چار کیٹیگریز ثابت کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی حکم کو جو ہے وہ فرض قرار دے دیں یا واجب قرار دے دیں یا کسی بات کو حرام قرار دے دیں۔ ضعیف حدیث میں چونکہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں اس چیز کے بارے میں، نہیں، ضعیف حدیث کو ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کریں گے، یہ علماء امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، کنسنسس ہے۔ لیکن جہاں ثواب کی بات ہو رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ فلانی چیز پڑھ لینے سے اتنا ثواب ملتا ہے، فلانی چیز پڑھ لینے سے اتنا ثواب ملتا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو فضائل کہتے ہیں، فضیلت۔ تو فضائل کے لیے ضعیف حدیث کو یوز کیا جا سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے, تو یہ ضعیف حدیث کی حقیقت ہے. اور اسی وجہ سے 15 شعبان کے اندر بھی ضعیف حدیثیں ہیں, لیکن چونکہ وہ فضائل والی بات ہے, فرض واجب والی بات نہیں ہے 15 شعبان والا معاملہ, تو اس وجہ سے ان ضعیف حدیثوں کو ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پر تو خیر ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے, وہاں تو 18-20 ضعیف حدیثیں موجود ہیں ایک ہی ٹاپک کے اوپر. تو 18-20 ضعیف لوگ مل کر کے تو اچھے خاصے طاقتور معاملہ ہو جاتا ہے نا. 18 کمزور لوگوں کو آپ ایک ساتھ کھڑا کرتے ہیں, ان سے کہیں کہ بھئی یہاں پہ آپ فلانے ٹرک کو جو ہے وہ دھکا دیں, تو 18-20 کمزور انسان مل کر کے ٹرک کو دھکا دے لیں گے. ہاں ایک نہیں دے سکے گا, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے 15 شعبان گویا کہ ٹرک, یعنی اتنا بڑا ایک عمل ہے 15 شعبان کی عبادت کرنا, 15 شعبان کے اندر جو ہے وہ دعائیں مانگنا, ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے نا. لیکن اس بڑی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اگر صرف ایک ضعیف حدیث ہوتی, دو ضعیف حدیثیں ہوتی, تو پھر ٹھیک ہے بھائی, اتنی بڑی عبادت جو ہے وہ اتنا بڑا جو اوکیژن ہے امنگ آل دی ادر اوکیژنز ان اسلامک ٹریڈیشن, تو اتنا بڑا اوکیژن ثابت کرنے کے لیے دو ضعیف حدیثیں کافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی یہ اس طرح کے, تو جیسے ہاں بھائی یہ والا کلمہ پڑھ لینے سے جو ہے وہ فلانا ثواب مل جاتا ہے, یہ اتنا بڑا اوکیژن کوئی تھوڑی ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات کوئی تھوڑی ہے. تو بس ٹھیک ہے, آپ اس کلمے کو پڑھیں آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن 15 شعبان چھوٹی بات نہیں ہے, یعنی ایک کلمہ نہیں ہے خالی, ہے نا, ایک دعا نہیں ہے خالی 15 شعبان. 15 شعبان تو بہت بڑا ایک اوکیژن ہے, تو اس اوکیژن کے لیے ایک دو ضعیف حدیثیں کافی نہیں ہوتی. لیکن 18-20 ضعیف حدیثیں موجود ہیں, 18-20 ضعیف حدیثیں جو ہیں وہ 15 شعبان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پھر کافی ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ بھی 15 شعبان کی عبادت کوئی نہیں کرے گا تو اس کو گناہ کوئی تھوڑی ہوگا, کیوں نہیں کری تم نے, یہ تو واجب تھا, یہ تو فرض تھا, تم نے کیسے نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہرگز کوئی بھی نہیں کہہ رہا. بہرحال تو یہ ضعیف اور موضوع کے بارے میں چند باتیں ہوں گی, آگے چلتے ہیں. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه, کہ قیامت کے روز زمین کا اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہونا اور آسمانوں کا لپیٹ کر اس کے داہنے ہاتھ میں ہونا اس اسلاف متقدمین کے نزدیک اپنے حقیقی معنوں میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسا ہے بس ویسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جو اسلاف متقدمین, یہ کن کو کہتے ہیں؟ اسلاف کا جو لفظ ہے یہ پہلی 3 جنریشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے. پہلی 3 جنریشنز کون سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنریشن, جس میں صحابہ کرام شامل ہوتے ہیں, ہے نا, صحابہ کرام کی جنریشن جس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے. اور پھر دوسری جنریشن تابعین کی جنریشن, اور تیسری جنریشن تبا تابعین کی جنریشن. ان تین نسلوں کو اسلاف کہا جاتا ہے. متقدمین جو ہے وہ بھی تقریباً ان تین کو ہی کہا جاتا ہے, لیکن اس میں پھر آپ 3 کے بعد 4-5 جنریشن اور بھی شامل کر دیں اگر, ہے نا, یعنی 3 کے بعد 4th، 5th، 6th. تو یہ جو بالکل شروع کی جنریشنز ہیں نا, ان کو متقدمین کہا جائے گا, یعنی تقدم کرنے والے, شروع میں آنے والے. ٹھیک ہے, تو اسلاف تو خاص 3 جنریشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن جب متقدمین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ 3 سے بھی تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو بالکل ارلیئر جنریشنز تھی نا, تو ان کے نزدیک کیا تھا کہ بھائی یہ جیسا کہ ہے کہ قبضتہ, اس کے قبضے میں ہے, مطویاتم بیامینی, اس کے دانے ہاتھ میں ہیں, تو یہ حقیقی معنوں میں ہے. ٹھیک ہے, مگر اب کیا ہے اس کی حقیقت, یعنی کہ کیسی شکل کیسی بنتی ہے اس کی, کہ ہاتھ کی شکل کیسی ہے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے, اور کیسے اس ہاتھ کے گرد لپٹے گا یہ سب کچھ, تو وہ نہیں پتا ہمیں. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں کہ مگر مضمون آیت متشابہات میں سے ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ جو معاملہ ہے نا, تو اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں نہیں پتا, تو ان باتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو مضمون چل رہا ہے نا یہاں پہ, تو یہ متشابہات میں سے ہے جس کی حقیقت بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, عام لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش بھی ممنوع ہے, بس اس پر ایمان لانا ہے کہ جو کچھ اس سے حق تعالیٰ کی مراد ہے وہی حق اور صحیح. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بس وہی صحیح ہے، ہمیں نہیں پتا، نہ ہمیں جو ہے نا اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہمارے آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے نیک اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم کیوں پڑھیں ایسی چیز کے پیچھے کہ جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہے نا، لا یعنی ہے ہمارے لیے یہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی شکل کیسی ہے، میرا ہاتھ جیسا میرے سامنے ہے کیا اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کی شکل ایسی ہے جیسے میرے ہاتھ کی شکل ہے، یا اس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی شکل نعوذ باللہ کسی دوسرے مخلوق کے ہاتھ کی شکل جیسی ہے جس کو کہ ہم کہیں اور دیکھتے ہیں، اس کا جیسا ہاتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیا ویسا ہاتھ ہے؟ نہیں پتا ہمیں، اور نہ ہم اس قسم کی ڈسکشن کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے لا یعنی ہے، میننگ لیس ہے یہ ڈسکشن ہمارے لیے، ہے نا. اصل میں جو متقدمین تھے نا وہ تھے عقل مند لوگ، تو وہ کرتے ہی میننگ فل کام تھے، ہے نا، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی زندگی بڑی قیمتی تھی، بڑی مختصر تھی، جو کہ کسی بھی وقت ختم ہو جانے والی ہے، تو وہ پھر اپنے وقت کو جو ہے وہ میننگ لیس کاموں میں ضائع نہیں کرتے تھے، وہ صرف میننگ فل کام میں اپنے وقت کو لگاتے تھے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہماری جنریشن آئی متاخرین، اور متاخرین بھی جو ہے نا وہ علماء والے متاخرین، وہ ہمارے جیسے عوام الناس والے، تو ہم نے تو میننگ فل کام ہمیں آتے ہی نہیں ہے، ہم تو صرف میننگ لیس کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب صرف میننگ لیس کام کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر ان چیزوں میں بھی پھر ٹانگیں اڑائیں گے، ہے نا، اللہ کے شکل کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے، ہاتھ کیسا ہے، پیر کیسا ہے، ساکھ کیسی ہے، ٹھیک ہے، کیسے لپٹے گا بھائی، مجھے بھی بتاؤ کیسے لپٹے گا، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عادت ہو گئی ہے میننگ لیس کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی، ٹھیک ہے. تو ہوا کیا کہ چونکہ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے مٹھی اور داہنے ہاتھ کا ہونا معلوم ہوتا ہے، جو آزار و جوارح جسمانی ہیں، جسمانی اعضاء اور جوارح ہیں، یعنی اعضاء کہتے ہیں، عضو کی جمع کو اعضاء کہتے ہیں، یعنی پارٹس آف باڈی، اور جوارح جو ہیں وہ ان اعضاء کو کہتے ہیں جو کہ ہمارے سائڈز میں نکلے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ سائڈ سے نکلے ہوئے ہیں، پیر بھی جو ہے وہ گویا کہ سائڈز سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے جو پارٹس آف باڈی ہوتے ہیں نا ان کے لیے جوارح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں الفاظ کو جوائن کر کے تمام باڈی پارٹس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو مٹھی ہے اور داہنا ہاتھ جو ہے یہ باڈی پارٹس میں سے ایک باڈی پارٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، ٹھیک ہے. یعنی جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں جسم اور جسمانیت کو، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں. اس کی طرف آیت کے خاتمے میں اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف کہ ان الفاظ کو اپنے اعضاء پر قیاس مت کرو، ٹھیک ہے نا، یعنی انسانوں کے اعضاء پر قیاس مت کرو، جانوروں کے اعضاء پر قیاس مت کرو، ہے نا، یا کسی بھی اور مخلوق جس کو تم دیکھتے ہو تم اس پر قیاس نہ کرو اللہ کے اعضاء کو، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبحانہ کا لفظ یہاں پہ جو لے کر آئے تو اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سوچوں سے جو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. علماء متاخرین نے یا متاخرین نے اس آیت کو ایک تمثیل و مجاز قرار دے کر یہ معنی بیان کیے کہ کسی چیز کا مٹھی میں ہونا اور داہنے ہاتھ میں ہونا کنایا ہوتا ہے، کنایا کا مطلب اشارہ ہوتا ہے اس پر پوری طرح قبضہ و قدرت سے. ہم کہتے ہیں نا کہ جی اکثر جو ہے وہ گھرانوں کے اندر یہ باتیں استعمال ہوتی ہیں نا کہ جی وہ تو اپنی بیوی کی مٹھی میں ہے نا، زن مرید بھی کہتے ہیں، پرانے زمانے میں زن مرید کہتے تھے، آج کل جو ہے بیوی کی مٹھی میں کہتے ہیں. تو بھائی کیا بیوی نے اپنی مٹھی میں اپنے شوہر کو ایسے پکڑا ہوا ہوتا ہے پورا کا پورا شوہر ہے؟ تو بیوی کی مٹھی میں ہونے کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہوتا ہے. مٹھی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی بیوی کے جو کمانڈز ہیں وہ انہی کے اوپر عمل کرے گا، کسی اور پر عمل نہیں کرے گا، ہے نا. باقی اور بھی بہت سارے، یہ تو خیر ایک مثال آپ کے سامنے فنی ٹائپ کی دے دی ہے آپ کو، امید ہے کہ اللہ کی مٹھی میں ہو جائیں ہم لوگ سارے کے سارے، ہیں یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، نہ بیوی شوہر کی مرضی کے مطابق گزارے اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اور نہ جو ہے وہ شوہر بیوی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، ہے نا. لیکن مطلب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبضہ اور قدرت، ٹھیک ہے نا, تو کنایہ مطلب اشارہ ہے قبضہ اور قدرت سے, یہی مکمل قبضہ اور قدرت مراد ہے. ٹھیک ہے, تو متاخرین یعنی متقدمین کی جو جنریشنز تھیں, ابتدائی جنریشنز جب وہ ختم ہو گئی نا, دنیا سے گزر گئی نا, تو ان کے بعد جو جنریشنز آئیں, جو لوگ آئے, تو ان کو پھر متاخرین کہا جاتا ہے. اور یہاں پر لوگ سے مراد جو ہے علماء کرام. ٹھیک ہے نا, متاخرین کا مطلب یہ نہیں کہ جی پھر اس کے بعد جو فاسق فاجر عوام الناس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ سب متاخرین کہلاتے ہیں, نہیں, بلکہ لیٹر جنریشنز آف علماء کرام ان کے لیے متاخرین کا رب استعمال ہوتا ہے. تو متاخرین میں جو علماء کرام تھے انہوں نے پھر ایسے کہا کہ یہ کنایہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیوں کہا بھائی, جب متقدمین نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کری تو متاخرین نے ایسی کوئی بات کیوں کری؟ حالانکہ متاخرین علماء کا کام تو یہ تھا کہ جو متقدمین نے جیسے علم ان کو پہنچایا ہے یہ ویسے ہی آگے لوگوں کو پہنچائیں, اگلی جنریشنز کو پہنچائے, تو اپنی طرف سے اس بات کو ایڈ کیوں کیا انہوں نے؟ تو اس کی تھوڑی سی تاریخ ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے یعنی اپنا نام بنانے کے لیے نہیں کیا کہ بھئی ہم بھی اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی مشہور ہو جائے کہ بھئی انہوں نے یہ بات ایجاد کری تھی, ہے نا, یا بھئی وہ کوئی اور ان کو ایسی شوق ہو رہا تھا یہ بات ایڈ کرنے کا. نہیں, انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ایڈ کری نا کہ یہ کنایہ ہے قبضہ و قدرت سے, اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا جو وج کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تو وج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے کنایہ ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشی سے کنایہ ہے, وہ وج کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, ہے نا, تو یہ سب انہوں نے کیوں ایڈ کیے؟ انہوں نے یہ مجبوراً ایڈ کیے. کیوں مجبوراً ایڈ کرنے پڑے ان کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب دین اسلام جو ہے نا وہ ویل اسٹیبلش ہو گیا, مسلمانوں کی جو کنگڈمز تھیں بغداد کے اندر, عباسیوں کی جو حکومت تھی نا وہ یعنی سپر پاور تھی اس زمانے کی, ایسی تھی کہ کسی کی مجال نہیں تھی بغداد یعنی عباسیوں کے ساتھ کچھ حرکت کرنے کی, کسی کی مجال نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, تو یہ لوگ جو تھے نا, اب جو ہے نا یہ لوگ جہاد وغیرہ جو تھا نا, جو بھئی یعنی ایک تو یہ کہ بھئی مزید ایکسپینڈ کریں, اس کی بھی اب جو ہے وہ اتنی فکر ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, مزید آگے بڑھنے کی فکریں بھی جو ہے وہ کم ہو گئیں, اور جو اپنی بارڈرز تھے ان بارڈرز کے ڈیفنس بھی جو ہے وہ اتنا مضبوط تھا کہ کوئی پرواہی نہیں تھی اس بات کی کہ کوئی اٹیک کرے گا تو کوئی جہاد شہاد کریں گے, کچھ جو ہے وہ لڑنا مڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, تو اب جو ہے نا یہ فارغ ہو کر کے جب بیٹھے نا اطمینان کے ساتھ, اور دنیا کی محبت, ظاہر ہے یہ سب جو ہوا یہ دنیا کی محبت ہی کریپ کرنی شروع ہوئی لوگوں کے اندر, پولیٹیشنز کے اندر, ہے نا, پولیٹیشنز اینڈ عوام, ان دونوں میں لوگوں دنیا کی محبت جب اندر آنی شروع ہوئی, رچنی بسنی شروع ہوئی, تو جہاد شہاد ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد اب بیٹھ گئے اپنے درباروں کے اندر, اب بیٹھ گئے اپنے کاموں کے اندر, ہے نا, دنیا والے کاموں کے اندر. تو اب کیا کریں بھائی؟ تو بھائی ایک مزاج ان کا بن چکا تھا پڑھنے لکھنے کا, جو کہ قرآن اقرا سے شروع ہوا, اور دین اسلام کے اندر علم حاصل کرنے کو جو ہے وہ سب سے یعنی سب سے پہلی جو ہے وہ اہم چیز قرار دیا گیا, ہے نا, کرنے کے کاموں میں سے علم حاصل کرو, پڑھو. تو علم حاصل کرنا ایسا رگ رگ ریشے ریشے میں امت مسلمہ کے بس چکا تھا کہ یہ خوب پڑھتے تھے, خوب لکھتے تھے, ٹھیک ہے, بہت پڑھائی لکھائی چل رہی تھی. لیکن جب دنیا کی محبت آئی تو دنیا کی محبت آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی جو کلام تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تھی, تو وہ ان کو جو ہے نا وہ کافی نہیں لگی, یعنی ان کو ناکافی لگنے لگی کہ بھائی اتنا تو پڑھ لیا یار قرآن, اتنا تو پڑھ لی سیرت, اتنی تو پڑھ لی حدیثیں, اتنا تو جو ہے نا وہ حدیثیں یاد بھی کر لی, فلانے بھی کر, وہ سب کچھ کر لیا, ہے نا, تو اب یار اب ایسا کرتے ہیں کہ اب دنیاوی علوم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کلچر میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں, ہے نا, اب ذرا نا ایکسپینڈ کرتے ہیں اپنے ہورائزنز کو, اب دوسرے کلچرز کو بھی سیکھتے ہیں جا کر کے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا ان کو جو اگلا کلچر نظر آیا نا, دین اسلام کے کلچر کے بعد جو اگلا ان کو نظر آیا سب سے زیادہ ویل اسٹیبلش اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر, وہ کیا تھا؟ گریک میتھولوجی, گریک ٹریڈیشن. رومن کیتھولکس کے دم کے ایریز جو عیسائیوں کے ایریے تھے ہے نا, یورپ کا گریس اور اس کے بعد, تو وہاں پر جو گریک ٹریڈیشنز تھے نا وہ ان کو پھر علوم سے بھرے ہوئے نظر آئے, ہے نا, ارسطو اور پلوٹو اور نہ جانے کون کون سے تھے, مجھے بس یہ دو نام یاد رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, تو اب نظر آئے ان کی اتنی ساری کتابیں موجود ہیں, تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم یہ کتابیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب نہ وہاں پہ لوگوں کو بھیجا اور وہاں سے یہ کتابیں منگوائیں, اور یہ کتابیں تو تھیں ان کی گریک لینگویج کے اندر, یا جو بھی ان کی اٹالین لینگویج تھی یا لیٹن تھی یا جو بھی تھی. اب ان ساری کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیشن, سب کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروایا. جب عربی میں ٹرانسلیٹ کروایا تو اب سارے لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا ان کتابوں کو, کیونکہ پڑھنے کا تو ایک مزاج بن چکا تھا. ان کتابوں کے اندر نا عجیب عجیب باتیں تھیں, عجیب عجیب اللہ کے بارے میں خرافات اور عجیب عجیب قسم کی میتھولوجیز اور یہ سب نا الٹی سیدھی بات. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو پڑھ کر کے نا پھر ان لوگوں کو بھی جو کہ کچے تھے, ہے نا, تقوی اور اخلاص ان کے اندر کم ہو چکا تھا. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ دنیا پرست علماء بن چکے تھے. دین پرست علماء الحمدللہ ہر جنریشن میں رہے ہیں اور اس زمانے میں بھی رہے تھے, ہے نا, پکے جو متقی ہوتے ہیں وہ اس زمانے میں بھی تھے, لیکن ان جو دنیا دار تھے ان کی تعداد بھی بڑھنی شروع ہو گئی تھی. تو ان لوگوں نے جب ان کتابوں کو پڑھا نا, یونانی مکتبے کی کتابوں کو, تو انہوں نے پھر دین اسلام کے عقائد کے اوپر بھی بحث کرنی شروع کر دی, اور ایسے ایسے جو ہے وہ اعتراضات پیش کرنے شروع کیے, سوالات کرنے شروع کیے جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کیے گئے تھے. صحابہ نے کبھی اس قسم کی ڈسکشنز نہیں کری تھیں, تابعین نے, تبا تابعین نے اس قسم کی کبھی ڈسکشنز کری نہیں تھی, جیسے کہ اب جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں ہونی شروع ہو گئی. تو جو اہل حق علماء تھے نا اس زمانے کے, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس قسم کی جو ڈسکشنز تھیں ان کی وجہ سے عوام الناس کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے. یہ لوگ اپنی مرضی سے پھر عوام الناس کو جو ہے نا وہ غلط راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ غلط یعنی برے برے عقائد جو ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور عوام کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جی ان کو جو بھی کہے گا وہ اس کی بات مان لیتے ہیں. العوام کل انعام, عوام تو مویشیوں کی طرح ہوتے ہیں, ان کو جدھر بھی ہاکو وہ ادھر ہک جاتے ہیں. تو جو علماء حق تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے عوام الناس کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا, ان فلسفیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا, تو یہ تو سارے نا ایمان سے ہی چلے جائیں گے, کافر ہی ہو جائیں گے. تو ہمیں جو ہے نا پھر ان کو باندھنا پڑے گا. جیسے آپ مویشی کو کھلا چھوڑ دیں تو کوئی بھی آ کر کے ان کو ہکا کے لے جائے, ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا, کوئی بھی ہکا کے لے جائے. لیکن اگر آپ مویشی کو باندھ دیں, ٹائی ڈاؤن کر دیں, تو اب کوئی آ کے ہکا کے نہیں لے جا سکتا ان کو, ہے نا. تو اس وجہ سے باندھنے کی ضرورت پیش آئی, پہلے باندھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی. تو یہ جو انہوں نے پھر متاخرین علماء حق نے جو یہ باتیں پھر کہیں ہیں نا کہ یہ دراصل کنایا ہے اللہ تعالیٰ کی قبضہ و قدرت سے, یہ لفظ جو ہے وہ کنایا ہے اللہ تعالیٰ کی شان سے, یہ لفظ کنایا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے, یہ دراصل وہ علمی طور پر عوام الناس کو باندھ رہے تھے, علمی طور پر عوام الناس کو باندھ رہے تھے تاکہ شیطان اور شیطان کے پیروکار ان کو ہکا کر کے نہ لے جائیں. ٹھیک ہے, ہکا کر کے نہ لے جائیں. اس وجہ سے ان کو پھر ان تفصیلات کو ایسے ایسے ڈسکرائب کرنے کی ضرورت پیش آئی, اور یہ انہوں نے مجبوراً کیا. ان کو بھی پتا تھا کہ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کری ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے ہوتا یہی ہے کہ اگر جو ہے نا کسی ایسے شخص کو جس کے پاس سمجھ کی گہرائی نہیں ہے, جس کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے اللہ والوں کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ, اگر آپ اس شخص کو کھلا چھوڑ دیں گے نا, تو پھر وہ شیطان کے لیے ترنے والا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہی موجود ہے کہ اگر یعنی جو 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 ریوڑ ہوتا ہے, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ مثال بھی تھی ہے نا بکریوں کے ریوڑ کی, کہ اس ریوڑ میں سے جو بکری جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے تو اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے نا. تو جو بکریاں ہیں وہ بھی تو مویشیوں میں آتی ہیں نا. تو یہ مثال عوام الناس کی مثال ہے, کہ جن کا علم اور سمجھ جو ہے وہ پکی نہیں ہوتی ہے, ان میں سے کوئی بھی ذرا سائڈ میں ہو جائے گا, الگ ہو جائے گا, تو شیطان کے لیے اس کو شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے. جبکہ اب جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کی مثال کیسی ہوتی ہے, ان کی مثال ریوڑ کی نہیں ہوتی, بلکہ ان کی مثال جو ہے وہ چرواہے کی ہوتی ہے, جو کہ ریوڑ کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. علماء حق ریوڑ کو, عوام الناس کے ریوڑ کو صحیح راستے کے اوپر گائیڈ کرتے ہیں, ہدایت کے راستے کے اوپر, اللہ کی رضا کے راستے کے اوپر گائیڈ کرتے ہیں. جبکہ جو علماء باطل ہوتے ہیں, علماء سو بھی جن کو کہا جاتا ہے, وہ عوام الناس کے ریوڑ کو گمراہی کے راستے کے اوپر گائیڈ کرتے ہیں. صحیح ہے؟ تو جو چرواہا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ علم والا ہوتا ہے. جاہل انسان کبھی چرواہا نہیں بن سکتا, لیکن اگر اچھی نیت ہوگی تو اپنے علم کو وہ خیر کے لیے استعمال کرے گا, عوام الناس کو صحیح راستے پہ گائیڈ کرے گا. لیکن اس کی نیت اگر خراب ہوگی تو یہ عوام الناس کو غلط راستے کے اوپر گائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو کسی کو اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے, ورنہ یہاں پہ کلاس ختم کر دیتے ہیں. کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجئے, ایک منٹ. بس اب یہاں ختم کرنی ہے. خواتین کی طرف تو اب میں انمیوٹ ہی نہیں کر پا رہا اپنے آپ کو, انہوں نے بھی جو ہے وہ. کیا کریں بھائی ان کا, کوئی اگر یہ خواتین میں جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو بتا دیں کہ کلاس ختم کرنی ہے اور آجز انمیوٹ نہیں کر پا رہا ہے, تو وہاں پر بھی پیغام پہنچ جائے گا. ایک منٹ.